يا أيها الذين آمنوا لو جوجو إيمان لايو إن تطيعوا الذين كفروا أجر تم إطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا يردوكم على عقابكم وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل فتنقلبوا خاسرین تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. اب ایمان والوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے, ایک بات کہی جا رہی ہے جو ان کی بھلائی کی ہے, اور وہ کیا بات ہے کہ اطاعت مت کرو کفار کی. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیں کہ جب مسلمان شکست کھا کے پلٹے تو منافقین نے بہت کچھ کہا, دیکھو تمہارا اگر یہ دین سچا ہوتا تو پھر تم جیت نہ جاتے, اور یہ کیسا دین ہے, اور یہ تو اللہ کے رسول ہیں, اگر یہ واقعی اللہ کے رسول تھے تو پھر ان کی مدد کیوں نہیں ہوئی. ایسی یعنی باتیں کہ شکوک و شبہات وسواس مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈال لیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک جگہ پہ سب ابوبکر صدیق نہیں تھے, سب عمر نہیں تھے, اور سب عثمان نہیں تھے. لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. اب ہم سب بیٹھے ہیں, ہمارے سب کے ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہوگا. اب یہ چیز کس کو کہی جا رہی ہے, یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان کو کہی جا رہی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اب نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں یا جو ابھی کمزور ایمان والے ہیں, منافق نہیں ہیں لیکن کمزور ایمان والے ہیں, وہ امپریس ہو جاتے تھے ایسے لوگوں کی باتوں سے. تو جو کافر کہیں یا منافقین کہیں ان کی باتوں سے اثر نہیں لینا. اصل میں تطیعوا کا مطلب کیا ہے؟ تو تو و عین, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آمادگی سے توجہ سے کسی کی بات سننا, ٹھیک ہے, اور پھر ویسے ہی کرنا, تو یہ پھر اطاعت ہو گئی. اب کیا ہے فرسٹ اسٹیپ, کیا ہے توجہ سے سننا. پہلے سنیں گے تو پھر آگے کریں گے نا, تو آپ نے سننا ہی نہیں ہے. یعنی کیا باتیں ہیں, ان کی باتیں نہ سنو, ان کو کہنے دو جو کہتے ہیں, کیونکہ بات سنیں گے تو کچھ اثر لیں گے پھر آگے کریں گے. اب وہ اس وقت کیا ہے, ہم درد بن کے آ گئے کہ اب ظاہر ہے گھر گھر تو صفے ماتم بچھی ہوئی تھی, لوگ اتنے غمگین تھے, اوپر سے یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ باتیں کہنے شروع کی کہ جیسے یہ بہت ہمدرد ہیں, کیا ضرورت تھی تمہیں جانے کی, دیکھو ذرا اب ایسے ہو گیا, اب یہ کوئی دین سچا ہے بھلا, یہ کچھ نہیں ہے بس. اگر یہ ایسے ہی ہوتا نا, یہ تو بس اتار چڑھاؤ ہے, کبھی دیکھیں وہ جیت گئے کبھی آپ جیت گئے, اس میں دین وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو جنگ جیسے جنگ ہوتی ہے وہ ہے, اس میں کوئی اللہ کی مدد کی بات نہیں ہے, اس میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں. تو کہا گیا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے تھے, ان کی باتیں تم مت غور سے سنو. کیوں کیوں نہ سنو؟ یا ردوکم علی عقابکم, وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر, یعنی تمہیں واپس پلٹا دیں گے, تمہارا دین میں تمہیں پیچھے کر دیں گے, بجائے تم دین کے راستے میں آگے بڑھو تو تمہیں پیچھے کر دیں گے, تم پلٹ جاؤ گے کفر کی طرف چلے جاؤ گے. سمجھ آئی بات؟ فتن قلب خاسرین, تو تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کے. خسارہ پانے والا کون ہے؟ جو جہنمی ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے, سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی انسان جہنم میں چلا جائے, وہ وہاں اینڈ اپ ہو جائے. تو یہ تمہیں خسارے کی طرف پلٹا دیں گے. اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے, اللہ نے تمہیں خسارے سے بچا لیا ہے, تو تم کیا واپس پلٹنا چاہو گے؟ اگر نہیں چاہتے نا تو ان کی باتوں کو مت سنو. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا کہ جو باتیں ہیں نا لوگوں کی وہ اثر کرتی ہیں, جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, جن کی آپ باتیں سنتے ہیں. تو کبھی بھی جو غیر مسلم ہیں دین کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں, ان کی باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی بات سن لیں گے, اچھا اچھا یہ کہہ رہا ہے, اچھا چلو ویسے ہی عمل شروع کر دیں گے, کہیں رسالے میں پڑھ لیا اس طرح کرنا چاہیے, یہ بات اتنی دفعہ پڑھنی چاہیے, یہ ایسے کرنا چاہیے, چلو اس کے اوپر عمل شروع کر دیا, کہیں اور تیسرے بندے سے کوئی بات سن لی اس پہ عمل شروع کر دیا. اب وہ چاہے کوئی منافق کہہ رہا ہے, چاہے کوئی بدتی کہہ رہا ہے, چاہے کوئی کافر کہہ رہا ہے, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ان کو, بس جہاں سے سن لیں گے بات کوئی, اچھا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو چلو وہ شروع کر دیا. نہیں, اس طرح آپ ہر ایک کی بات کو سن کے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. باتیں اثر کرتی ہیں. باتیں انسان کو اس کے دین سے پلٹا سکتی ہیں. بعض لوگوں کا جو دین ہی وہ ٹی وی سے لیتے ہیں. وہ دین سیکھتے پتہ ہے کہاں سے؟ ٹی وی سے. یعنی اس سے زیادہ ریلائبل بات کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ٹی وی پہ بس آ کے بیٹھ کے کچھ دو باتیں کر دے گا، ان کے لیے وہی کافی ہے. تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ؟ کن کو کافر کہا گیا؟ منافقین کو. کہ دین کے معاملے میں منافقین جو کوئی بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مت سنو، یہ تو تمہیں پلٹا دیں گے، یہ تو تمہارے دین پہ تمہیں رہنے نہیں دیں گے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بیڈ کمپنی میں رہنے سے منع کرتی ہے نا، کہ بیٹا وہ تمہارے پر اثر کریں گے. اب ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں، اثر ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، اور یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں یہاں پہ کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، منافقین ہیں، یا آج بھی اگر آپ دیکھ لیں دنیا دار جو بہت ہوتے ہیں، تو اگر انسان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو دنیا دار لوگ آ کے سب سے پہلے یہ کہیں گے بس دیکھ لیا کیا ملا تمہیں اس دین سے، بڑی کلاسیں لیتی تھی، بڑی قرآن پڑھتی تھی، تو دیکھا یہ ہوا تمہارے ساتھ، اور لو یہ کلاسیں اور پڑھو قرآن، بس یہ قرآن کا ہی اثر ہے، بس اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ جو تم ذکر کرتی تھی، یہ جو تم اتنا پڑھتی تھی، یہ سارا بس یہ یعنی مسئلہ اس کے اندر ہی ہے. تو یہ کام یاد رکھیں، اس زمانے میں منافق کرتے تھے. کسی مومن نے آ کے نہیں یہ کہا کہ دیکھ لیا تمہارا دین تو اس طرح، تمہارا نہیں، یہ منافقین نے کیا. آج بھی جو لوگ منافقت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ آ کے دین کو بلیم کرتے ہیں، ان کا فرسٹ اٹیک ہی دین ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، کہ ساری خرابی کی جڑ یہی ہے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی اب آپ کی بھی کوئی غلطی تھی، آپ لوگوں نے ایسا کیا، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، کیوں ہلے تھے؟ بجائے اس اصل وجہ کو دیکھتے آ کے الٹا شروع کر دیا. جو دیکھ لیا اس دین کو، دیکھا ہے، ہم تو اسی لیے ساتھ نہیں گئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ مت جاؤ، دیکھا نقصان اٹھایا نا. تو بعض دفعہ دیکھیں لوگ نہ خود نیکی کرتے ہیں اور نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں. جو کر رہا ہوتا نا اس کا بھی ہاتھ کھینچ لیں گے، یہ بھی نہ اس راستے پہ جائے. اور آج تو یہ فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کان کھول کے رکھنے چاہیے، کون ہمیں صحیح گائیڈ کر رہا ہے اور کون ہمیں الٹے راستے پہ لے جا رہا ہے. ہمدردی کی آڑ میں کون ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، ایمان سے دور کر رہا ہے. ضروری نہیں جو آپ سے ہمدردی کر رہا ہو تو وہ آپ کا مخلص بھی ہو. تو یعنی ان کی یہ ساری باتیں اب مسلمانوں کے لیے اس لیے تھیں تاکہ ان کو اب اس سے ہٹایا جائے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے مددگار تمہارا. اب کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ یعنی تم یہ سوچ رہے نا یہ تمہاری ہمدردی کر رہے ہیں، تمہارے پاس آ کے تمہارے غم میں تمہیں تسلیاں دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ آگ بھی لگاتے جا رہے ہیں، تیلی بھی لگاتے جا رہے ہیں کہ ہائے دیکھا تم نے بدر سے دھوکہ کھا لیا تھا، تم کیا سمجھتے تھے کہ بس یہ ایمان کر کے اور یہ اس طرح کر کے اور تم جو ہے نا بس اب جنگیں جیت جاؤ گے، تم کیا سوچتے تھے اب تمہیں فتح ہی ہوگی، تو یہ نہیں ایسے ہونا، یہ تو بس اتار چڑھا، یہ تو ایسے ہے، اس طرح کی باتیں کر کے تم سوچتے ہو کہ وہ تمہاری ہمدردی کرتی ہیں. نہیں، بلکہ اللہ ہے تمہارا ہمدرد، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، تمہیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی باتیں مت سنو، اللہ کی بات سنو، وہ تمہارا سپورٹر ہے، وہ تمہارا حمایتی ہے، وہ تمہارا پشت پناہ ہے. ولی کے یہ سارے معنی ہیں. وہ لوگ یہ کہتے تھے نا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ ہونا تھا تمہارے ساتھ جو ہوا ہے. تم کہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ اللہ کا ساتھ ہے تمہارا. اب دیکھیں جو انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں نا، غم کے، پریشانی کے، کوئی ناکامی ہو جائے، آپ تھوڑا سا اندازہ ذرا کریں، इमेजिन करें उस वक्त, जब तक आप उस टाइम को थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर सकते ना, आप इन आयतों को सही समझ नहीं सकते कि उस वक्त मुसलमानों पे गुजर क्या रही थी। सोच सकते हैं आप कि देखें एक नाकामी हो गई, फिर आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का जो एक अफवाह उड़ गई थी, उससे एक शौक तो उनको लगा था ना, इतना बड़ा गम लगा। फिर देखें 70 सहाबा शहीद हो गए, हजरत हमजा उनमें शहीद हो गए, और एक रोब भी जाता रहा, जो रोब पड़ा था बदर में वो भी चला गया। और फिर देखें किस काम के लिए निकले थे, किस तरह से निकले थे, और कितना मुसलमानों के अंदर जोश और जज्बा था कि अल्लाह की मदद मिलेगी हमें और अल्लाह की मदद हमारे साथ है, और यकीन था। देखो खुद आप अपने ऊपर सोचें, आप किसी काम के लिए निकले, आपको यह है कि बस मैं अल्लाह के रास्ते में निकल रही हूँ, अल्लाह मेरी मदद करे, वहां पर आप पहुंचे तो आपको उल्टा बेइज्जती हो गई और मुश्किल उठानी पड़ी और नुकसान भी हुआ और परेशानी के अंदर वापस आए, वो काम ही नहीं बना, उस वक्त क्या हाल होगा दिल का और ईमान किस लेवल का रहेगा। बाज तो जो मजबूत दिल वाले होते हैं, मजबूत ईमान वाले होते हैं, वो तो साबित कदम रहते हैं, लेकिन जैसे हर एक का ईमान एक लेवल का नहीं होता ना, तो बाज में जब ईमान की कमजोरी होती है तो फिर वो क्या कहने लगते हैं, हमें हमारी इबादत से क्या फ़ायदा हुआ, हमारी नमाजों का क्या फ़ायदा, लो हम तो ईमान लाए इसका क्या फ़ायदा। जब इंसान ना बड़े मान के साथ निकलता है, बड़े भरोसे के साथ अल्लाह के ऊपर, बड़ा उसको वो होता है, तवक्कल होता है, और फिर वो निकलता है और उसके बाद वो सोचता है बस अल्लाह की मदद आ जाएगी, और बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट मिलते हैं, ये भी उसका इम्तिहान होता है और बहुत कम लोग इसको समझते हैं। अल्लाह ताला ने नहीं देखना क्या वाकई इसका ईमान है भी या नहीं। जिसका अल्लाह पे ईमान होगा ना, वो किसी हाल में अल्लाह को नहीं छोड़ेगा, जिंदगी में दुख आए, गम आए, खुशी आए, अप आए, डाउन आए, कुछ मर्जी हो जाए, जान भी चली जाए, तो वो अल्लाह ताला को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो लोग जो वक्ती फ़ायदे के लिए आते हैं, ईमान मजबूत नहीं होता, फिर उनके साथ ये होता है कि वो जल्दी दिल हार बैठते, हौसले उनके पस्त हो जाते। तो यानी इस सिनेरियो को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा उस वक्त को, और थोड़े से सिचुएशन को समझें जो उनके ऊपर गुजर रही थी, और उनके ऊपर कितना गम था उस वक्त। और ऐसे वक्त में जब इंसान पर गम होता है ना, लोगों की बातें भी ज़्यादा ही असर करती हैं, इंसान फिर सोचता है हाँ वाकई देखो ना क्या फ़ायदा हुआ इस दीन का। तो ये उनके साथ हो रहा था, ये आज दुनिया में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये जो आज हमारे साथ होता है, किसी के साथ होता है, लोग ऐसे फिर ताने देते हैं, बातें सुनाते हैं, बस क्या मिला तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। देख लें आप यहाँ पे कि इन सहाबा के साथ क्या हो रहा है जिनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और इनके साथ क्या बीत रही है, कैसी कैसी बातें और ताने इनको सुनने पड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुआ खैरुन नासिरीन, और वे बेहतरीन मदद करने वाला है, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। सनुल्की अनकरीब हम डाल देंगे, फी कुलूब लदीना कफर रौब, उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोब, किस वजह से डाल देंगे ये रोब, बीमा अशरकू बिल्लाह, इस वजह से कि उन्होंने शिर्क किया अल्लाह के साथ। और शिर्क के बारे में क्या है, मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, उसकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की, शिर्क की कोई दलील नहीं है, ना कोई अकली दलील है कि अकल कह रही हो कि हाँ वाकई इस कायनात में दो खुदा होने चाहिए, एक खुदा आसमान को चला रहा है, एक ज़मीन को चला रहा है, अकल भी नहीं मानती है कि हो सकता है ऐसा, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कोई सनद भी नहीं उतारी कि कोई अल्लाह की किताब में हो कि मेरा एक शरीक है, मैंने अपने साथ किसी को शरीक बनाया, कुछ दलील है ही नहीं। आज तक जितनी आसमानी किताबें आई, किसी में कोई दलील नहीं, तो कोई दलील तो लेकर आओ शिर्क की, कोई दलील है ही नहीं है। कहाँ से आप कहते हो कि अल्लाह का कोई शरीक है, ना अकल मानती है, ना कोई सनद है जो अल्लाह ने खुद कोई उतारी हो। तो अल्लाह ताला ने इनके शिर्क की वजह से, यानी जो लोग शिर्क करते ना, अल्लाह ताला उनके दिल में रोब डाल देता है, ईमान वालों का रोब उनके दिल में पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अन करीब ہم اس طرح سے صورتحال کریں گے، ایسی سچویشن ہوگی کہ ہم ان کافروں کے دل میں تمہارے لیے روب ڈال دیں گے، اور واقعی ایسا ہوا۔ جب احد میں شکست ہوئی نا، تو اس کے بعد کافر پلٹ کے چلے گئے۔ جب وہ تھوڑی دور نکل گئے آگے، تو ابو سفیان کو خیال آیا کہ مسلمانوں کو تو اتنی شکست ہو گئی تھی، ہم نے ان کو بالکل ختم کیوں نہیں کر دیا، ہمیں چاہیے تھا مدینہ تک چلے جاتے، یہ اس وقت زخموں سے چور چور ہے، ایک وار کرتے سب نے ختم ہو جانا تھا، ہم واپس کیوں آ گئے، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہم سے۔ اس نے ابو سفیان نے کسی کو کہلا بھیجا، کسی کو کہلا دیا کہیں راستے میں چلتے ہوئے، گاؤں والوں سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اتنا اتنا مال دیں گے، تم مدینہ جا کے مسلمانوں کو ڈرا دو کہ وہ پھر آ رہے ہیں۔ ادھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے معلوم کرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو نکلو۔ اب آپ کین یو امیجن کہ احد کی شکست ہوئی ہے، ابھی لاسٹ ڈے وہ ہوئی ہے، اگلا دن ہے، ابھی مسلمان زخموں سے چور چور پڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دے دی کہ نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل سب نکلو۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں پورا کا پورا لشکر نکلا، زخمی حالت میں ہے، ہمارے جیسے ہوں تو وہ تو 10 دن تک تو آواز ہی نہ نکلے، اور کہیں کہ اب پھر ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، کہ اب ہم جا کے پھر یہی ہمارے مسئلے ہوں وہاں پہ، اور ہمارے اندر کہاں ہمت ہے، اور رو رو کے برا حال کر لیں۔ سوچیں، ایک ان کے اوپر صرف جسمانی زخم نہیں تھے، زخمی تو تھے، باڈیز تو زخمی تھیں، دل اس سے زیادہ زخمی تھے، دل اس سے زیادہ زخمی تھے۔ سوچیں کسی کے پیارے شہید ہوئے ہوں، پھر یہی نہیں مسلح کیا گیا لاشوں کا، کان ناک کاٹے گئے لاشوں کے، اور پھر دیکھیں جب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹیم جیتتے جیتتے ہار جائے، اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ ایک ہوتا نا کوئی ہار گیا، وہ تو ایک غم ہوتا ہی ہے، لیکن جیتی بھی بازی کو کوئی ہار جائے نا، تو وہ جو غم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جیتی بھی بازی ہار گئے تھے، کافر تو بھاگ رہے تھے، ان کی عورتیں بھاگ رہی تھیں، ان کی آپ کو پتا ہے نا، وہ عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، اور عورتیں کس لیے آئی تھیں ساتھ؟ کہ یہ لوگ کہیں پیچھے نہ ہٹیں، عورتوں نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹے تو ہم پھر تمہارے، یعنی وہ ایسے اشعار گا رہی تھیں، اور بڑی بڑی اچھی فیملیز کی عورتیں آئی ہوئی تھیں، اور ان کو یعنی انکریج کرنے کے لیے وہ شاعری کر رہی تھیں، اور ایسے الفاظ میں ان کو دلا رہی تھیں، حوصلے دلا رہی تھیں کہ ہم تمہارے لیے اس وقت ہی ہیں، کہ اگر تم آگے جاؤ، جوان مردی دکھاؤ، تم آگے بڑھو، اور اگر تم آگے نہیں بڑھتے، اگر تم مقابلہ نہیں کرتے، تو ہم تم اگر تم ڈٹے رہو گے تو ہم تمہیں گلے بھی لگائیں گے، تمہارے نرم بستر بھی بچھائیں گے، لیکن اگر تم پیچھے مڑتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یعنی وہ گا رہی تھی اشعار، گا گا کے اس طرح کے مردوں کو جوش دلا رہی تھی، اور خود اس لیے بھی آئیں تھی نا کہ اگر تم ہارے تو تم دیکھ لینا کہ تمہاری عورتیں بھی یہ مسلمان لے جائیں گے۔ اس وقت پتہ ہے، دیکھیں ایک طرف ہوتا ہے کہ وہ ڈھول ڈھمکے اور گاتے ہوئے آ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کیا الفاظ تھے، اللہ میں تجھ سے اپنی قوت کا سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ میں تیرے نام سے حملہ کرتا ہوں، اللہ میں تیرے دین کے لیے قتال کرتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ ان کے الفاظ تھے، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف الفاظ کیا تھے سوچ سکتے ہیں آپ؟ اسی طرف ڈھول تھا، تماشے تھے، باجے گاجے تھے، اور اشعار تھے، اور کس طرح وہ عورتیں مطلب ان کو جوش دلا رہی تھیں۔ تو بہت فرق ہوتا ہے نا مسلمان لشکر میں اور کافروں کے لشکر میں۔ اور ادھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ نکلو، اب دیکھیں آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ عافیت رکھے سب کے گھروں میں، اور کسی کے گھر میں اگر کوئی موت واقع ہوئی ہو، وہ تو 4 دن اٹھنے کے قابل نہیں رہتا غم کے مارے، غم انسان کو کتنا بوجھل کر دیتا ہے، کتنا انسان کی ہمت ختم کر دیتا ہے۔ اب ان کے گھروں کے اندر سوچے، ابھی دفنایا ہے لوگوں کو، ابھی اپنے پیاروں کو دفنایا، وہ خود بھی زخمی پڑے ہوئے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے جسم پہ اتنے سارے نشان ہیں زخموں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اٹھو چلو، اور سب چل پڑے، سب چل پڑے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. کیوں نہ ہوں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے واقعی راضی ہوا ان کی ان قربانیوں کے باعث. ہمیں ایک سے دوسرا سبق مشکل مل جائے نا تو ہماری حالت کیا ہو. آپ کو کہہ دیا جائے آپ ہفتے میں، اب یہ سبق مکمل نہیں ہوا، آپ ہفتے میں ایک اور کلاس کے لیے آئیں، آج ذرا لمبا زیادہ پڑھایا جائے گا، آج دو کی جگہ تین رکوع پڑھائے جائیں گے، پھر دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. ابھی ہم اپنی کرسیوں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی ایسی حالت نہیں ہے ہماری، وہ زخموں سے چور ہیں پھر بھی چل پڑیں. اس لیے اگزامپل دے رہی ہوں کہ صرف کمپیئر کریں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ وہ چل پڑے سارے، صرف اتنا سا کمپیئر کریں کہ ہمارے اوپر ذرا سی مشکل آ جاتی ہے نا تو ہماری چیخیں نکلنے لگتی ہیں، اسی وقت پیغام بھیجنے لگتے ہیں، ہائے ذرا کم کر دے سبق، بڑے مشکل ہو، بڑا مشکل، ہائے بڑا مشکل. ہماری حالت یہ ہے اور ہماری ہمتیں اتنی ہیں. کیا ہم ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے جو انامتا علیہم ہیں اگر ہمارے یہی حالات رہے تو؟ یقین کریں کہ ایک کلاس بھی بعض لوگ پوری نہیں لے پاتے. ایک گھنٹہ اور آپ کو میں آج کہہ دوں کہ آج آپ ایک گھنٹہ اور رہیں گے تو کتنے لوگ ہوں گے جو ثابت قدم رہیں اور کتنے بھاگ جائیں گے، اور وہ غم میں بھی ہیں اور زخموں سے بھی چور ہیں، اور کہا کہ نہیں آپ دوبارہ نکلو چل پڑے، اور ہمرال اسد پہ جا کے پڑاؤ ڈالا. اور اس وقت بھی صحابہ کرام کی زبان پہ کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، وہی بہترین وکیل ہے. تو جب وہاں پہ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، اس کا فائدہ مسلمانوں کو بہت ہوا، وہاں سے تجارتی قافلے گزرے تو انہوں نے ان سے تجارت کر لی، وہ جو دیکھے مال غنیمت کی کمی رہ گئی تھی اللہ نے وہ پوری کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی بھجوا دیا کہ مشرکین کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے انتظار کر رہے ہیں. جب ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی تو یہ ہے رعب جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، اتنا رعب پڑا وہ واپس آ ہی نہیں سکا، مڑ گیا وہ. حالانکہ دیکھیں یہ ایک زخمی لشکر ہے، وہ ڈر کے بھاگ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں کافروں کے دل میں رعب پڑ جاتا ہے؟ ان کے شرک کی وجہ سے، شرک کو سبب بتایا، ریزن کیا ہے شرک. ایک توحید والا جو ہے نا وہ تو کبھی کسی سے رعب کھاتا ہی نہیں ہے، ڈرتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اور موت کا وقت اللہ نے لکھا ہوا، اور جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا، کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، پھر وہ کیوں کسی سے مروب ہوگا؟ کیوں کسی کے اثر میں آئے گا؟ پھر کون اس کو ڈرا سکتا ہے؟ لیکن جو کافر ہے ظاہر ہے، جس نے اللہ کی سوا اوروں کو شریک بنایا ہوا، تو وہ تو ہر ایک سے ڈرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، اور جو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو ڈراتی ہیں، ہر طرف سے خوف ہی خوف اس پہ رہتا ہے. تو جو ایک اللہ سے ڈر جاتا ہے نا کہ میرا پروردگار ہے جو فیصلے کرتا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اگر کوئی تکلیف اس نے لکھ دی ہے میرے لیے تو وہ میرے سے ٹل نہیں سکتی، چاہے ساری دنیا کوشش کرے ٹالنے کی. اور اگر اس نے میرے لیے کوئی تکلیف نہیں لکھی تو ساری دنیا کوشش کر لے وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتی. اتنا نہ ڈر ہو جاتا ہے نا ایک توحید والا. وہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہ کسی کو بھلائی پہنچانے کی طاقت ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو وہی ہے جو میرا مولا ہے، تو پھر ایسے بندے پہ کس کا روب آئے گا؟ وہ کس سے ڈرے گا؟ کسی سے بھی نہیں ڈرتا وہ. اور وہ یہ مشرک دیکھو ڈر گئے، उनको ये लगता है ना कि ये लोग तो किसी से डरते हैं नहीं, या ये इनको ना अपनी जानों की परवाह है ना कुछ है, इन्होंने तो अपनी जानों का सौदा किया हुआ अल्लाह से, तो उनके दिल में रोब पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा रोब डाला उनके दिलों में, वो वहीं से वापस पलट गए। मअवाहुमुन्नार, उनका ठिकाना आग है ऐसे मुशरिकीन का। वबिइसा मथ्वा ज़ालिमीन, और बहुत बुरा है, कितना बुरा है ठिकाना जालिमों का। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। मुशरिकीन का ठिकाना जहन्नम है। वलकद सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, और अलबत्ता तहकीक सच किया अल्लाह ने अपना वादा तुमसे। ये क्यों बात कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि ईमान वाले अगर किसी के प्रोपोगंडा में आके ये बात सोचते हैं कि हाय अल्लाह की मदद नहीं आई तुम्हारे साथ, तो अल्लाह की, तुम तो बड़ा कहते थे ये दीन इस्लाम और ये और अल्लाह की खातिर, तो फिर कहाँ गई अल्लाह की मदद? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ताला का वादा था ना कि अंतुमुल आलाउन, तुम ही ऊंचे रहोगे, तुम ही ऊपर रहोगे, तो अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। अल्लाह की मदद आई, कैसे आई थी? देखें, दुश्मन को शिकस्त हो गई थी, दुश्मन भाग चुका था, वो तो मैदान जंग छोड़ के भाग रहे ना, तभी तो ये माले गनीमत उठा रहे थे। तो अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा किया, तुम अल्लाह से नहीं कोई गिला कर सकते। ये नहीं कह सकते अल्लाह ने मदद नहीं की, अल्लाह ने मदद की थी। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं अल्लाह ताला से कोई तुम शिकायत करो। शुरू में ही जिस वक्त के मुबारजत हुई थी तो बनी अब्दुद्दार का आदमी आ गया था, और इधर मुसलमानों में से हजरत जुबैर गए थे और वो ऊंट के ऊपर सवार था, तो इन्होंने एक जंप लगाई, उसको नीचे गिराया, और उसको उसको कहा जाता था कि ये उनके कुफार के लश्कर में कहा जाता था कि ये हमारा मींढा है, तो उसको ऐसे तलवार का वार किया उसके ऊपर के वो वहीं पे हलाक हो गया। और उसके बाद वो बनी अब्दुद्दार के पास ही झंडा था, वो झंडा पकड़ाते थे, और झंडा जब तक खड़ा रहता था उस वक्त तक वो समझते थे कि हम अभी स्टेबल हैं, झंडा गिर गया तो समझते थे शिकस्त हो गई। तो झंडा उठाने की जिम्मेदारी बनी अब्दुद्दार के ख़ानदान के ऊपर थी। उनके इसके बाद, इस आदमी के बाद उनके 8 लोग एक के बाद एक मारे गए, हत्ता कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा, और उनमें भगदड़ मच गई, भागने लगे वो, एक उनको यानी शिकस्त हो गई। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का वादा किया था अल्लाह ने मदद फरमाई। इस तहसूनहुम बिइज़्नी ही, जब तुम कत्ल कर रहे थे उसके इज़न से, यानी अल्लाह के इज़न से तुम उनको मार रहे थे, और वो कैसे उनका कला कमा हो रहा था, हत्ता यहां तक के, लेकिन पांसा कब पलटा, मुश्किल कब आई, हत्ता इदा फशल तुम, जब तुमने बुजदिली दिखाई, मसला तब हुआ तुमने अपनी कमिटमेंट तोड़ी, जब तुम्हें कहा गया था, ये किसकी तरफ इशारा है कि जब तुम्हें कहा गया था कि आपने यहां पे खड़े होना और इस दर्रे से नहीं हटना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था चाहे तुम देखो कि हमारी बोटियां परिंदे नोच रहे हैं, तुमने इस जगह से नहीं हिलना, फिर भी वो वहां से जगह छोड़ के चलेगा, तो बुजदिली तो तुमने दिखाई। मुसलमानों को ये बावर कराया जा रहा है कि शिकस्त की वजूहात क्या थी, अल्लाह का तो वादा सच्चा था। ये जो नेगेटिव प्रोपोगंडा कर रहे हैं, देखो तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम्हारा तो ये, तुम्हारा क्या फायदा, तो अल्लाह ने वादा सच्चा किया। तुम अपनी गलती तो देखो कि तुमने बुजदिली दिखाई, तुम हिम्मत हार गए, तुम ढीले पड़ गए, वह तनाज़ा तुम फिल अम्र, और झगड़ा किया तुमने मामले में। कौन सा झगड़ा ये हुआ था? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडर बनाया था ना उस दर्रे पे, और 50 आदमी थे उनके साथ। तो जब उन्होंने देखा कि ये माले गनीमत तो सब उठा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम भी जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको मना किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि यहाँ से नहीं हटना, तो तुम मत जाओ, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा वो तो उस वक्त था जब जंग हो रही थी, अब तो जंग खत्म हो गई है, अब क्या हमने यहाँ पे खड़े रहना है। तो झगड़ा हुआ ना आपस में, आर्ग्यूमेंट हुआ, वो कह रहे हैं कि मत जाओ, मत हिलो यहाँ से, और जो दूसरे हैं वो सुन नहीं रहे। 40 के करीब लोग चले गए, अब सोचें 10 पीपल सिर्फ रह गए, اور پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کتنی کیولری لے کر آ گئے، 200 لوگوں کی، اب یہ 10 کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے شہید ہو گئے۔ تو تم نے تنازع کیا، تم نے جھگڑا کیا وہاں پہ، اور وعصی تم من بعد ما راکم ما تحبون، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اس نے دکھا دیا تم کو جو تم پسند کرتے تھے۔ کیا پسند کرتے تھے تم؟ دو اس کے معنی ہیں، مال غنیمت پسند کرتے تھے، جب مال غنیمت اللہ نے تمہیں دکھا دیا تو تم اس کی طرف بھاگے، اور تم نے نافرمانی کی۔ کس کی نافرمانی کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی اور اپنے امیر کی بھی، یہی بات ہو گئی نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس کے بعد ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر تھے اور انہوں نے بھی ان کو منع کیا تھا۔ تو حدیث میں جیسے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی آپ امیر کی اگر نافرمانی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، کیونکہ اس کو امیر کس نے بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تم نے جب حضرت عبداللہ بن جبیر کی بات نہیں مانی تو تب تم نے ان کی جب نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں یہ مال غنیمت نظر آ گیا تھا۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ ما تحبون کا فتح، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دکھا دی تو تم نے نافرمانی کی۔ بات تو ایک ہی ہے نا، فتح ہو گئی، یا وہ انہوں نے تو یہی سمجھا نا فتح ہو گئی، اور واقعی ہو گئی تھی۔ منکم من یرید الدنیا، یہ بات ہے جو میں اس وقت آپ کو کہہ رہی تھی، تم میں سے کوئی ہے جو دنیا چاہتا ہے، ابھی بھی تم میں کمزوری ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے دیکھا مال غنیمت، حالانکہ ایسا کوئی یہ نہیں ہے بات کہ وہ جو، یہ بات یاد رکھے، وہ جو مال غنیمت انہوں نے کلیکٹ کرنا تھا وہ کوئی ہر ایک کو وہ نہیں مل جانا تھا کہ یہ تلوار میں نے اٹھائی تو میری ہو گئی، بلکہ وہ ایک جگہ پہ ڈپازٹ کرا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ جاتے نہ جاتے تو پھر ان کو نہ ملتا تو اس کے لیے وہ جا رہے ہیں، مگر تھوڑا ایک دل میں مال کی محبت تو تھی نا جب ہی تو وہ نکلے، ظاہر ہے۔ مگر ایسا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو اٹھانا تھا انہوں نے وہ ان کی ملکیت ہو جانا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پول تھا جس کے اندر وہ سب جاتا اور اس کے بعد وہاں سے ڈیوائیڈ ہونا تھا۔ تو اگر وہ نہ بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، اللہ اکبر، یعنی اتنی ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے ان کی یہاں پہ بھی اصلاح کی کہ یہ بھی یرید الدنیا ہو گیا کہ جو تم مال غنیمت کے لیے، حالانکہ اگر مال غنیمت کے لیے گئے تھے تو یہ مال غنیمت کس کے کام آنا تھا؟ جب ان کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا تو آگے بھی کسی جنگوں میں ہی کام آنا تھا نا، تلواریں تھیں، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے یا زیریں تھیں یا اور چیزیں، تو جہاد میں ہی کام آنا تھا، اللہ کے راستے میں ہی کام آنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ مال جو ہے نا دنیا ہے، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کبھی گمان نہیں رکھتا تھا کہ وہ دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، احد کے دن تک، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا، کسی کی شکل پہ نہیں لکھا ہوتا کہ میرا ارادہ دنیا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں، یا میں مال غنیمت کے لیے نکلا ہوں، یا میری نیت اس کی ہے، یا کچھ ہے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ وہ فرما رہے نا، احد کے دن تک میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دنیا کے ارادے سے آیا، کسی کے دل میں یہ چھپا ہو، کوئی دنیا چاہتا ہے، کسی کے اندر اس کی ہرس ہے۔ اللہ اکبر، اگر اصحاب رسول میں ایسی اتنی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ابھی بھی تم میں کمی ہے، آپ سوچیں ہمارے کاموں میں کتنی کمی ہوتی ہے، ہمارے تو بڑی بڑی چاہتیں ہوتی ہیں، یہ ہو جائے، مجھے یہ امپورٹنس مل جائے، ویسے ہو جائے، انہوں نے میری عزت کیوں نہیں کی، انہوں نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، انہوں نے میری رائے کیوں نہیں لی، انہوں نے مجھے بڑا کیوں نہیں سمجھا، یہ مجھے یہ کہہ کے کیوں نہیں پکارتے، یہ مجھے ریگارڈ کیوں نہیں دیتے، سب دنیا ہے، سب دنیا۔ کتنی باریک سی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، یہ بھی نکالنی ہوگی، یہ بھی نکالنی ہوگی۔ بعض دفعہ آپ سوچیں پکے سچے ایمان والے میں بھی دنیا کی محبت ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے پاک ہیں اور وہ نہیں ہو سکتی ہے. اور ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا نا, یہ ان کا بھی ٹریننگ پیریڈ ہے, اصلاح کا ٹائم ہے. صحابہ کرام کی یہ اتنی زیادہ کیوں آیتیں ہیں اس کے اوپر, احد کے اوپر؟ سوچا آپ نے اتنے پانچ چھ رکوع کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی. یہ جو اندر ان کے کچھ نہ کچھ کمزوریاں تھیں, یہ چیزیں دیکھیں بکس میں پڑھنے سے نہیں آتی. یہ جب انسان کے اوپر کچھ گزرتی ہے تو اس وقت یہ چیزیں پاپ اپ کرتی ہیں. یہ ہمارے اندر کمزوری تھی, وہ اس وقت ریئلائز کرتا ہے انسان. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے, انڈر ٹریننگ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے تھے, پھر بھی دیکھیں یہ کمی رہ گئی تھی جو اس وقت سامنے آئی. تو یہ کتنی باریک بات ہوتی ہے جو انسان کے اندر چھپی بھی ہوتی ہے, اندر کہیں ہوتی ہے, جب ٹیسٹ کا وقت آتا ہے تو وہ سامنے آتی ہے. تو ہم سب کو بہت زیادہ اس میں کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ اگر صحابہ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بس آخرت ہی چاہتا ہے, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا. جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر تھے اور ان کے وہ جو 10 ساتھی تھے, انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی کہ ہم مر جائیں, مٹ جائیں, ختم ہو جائیں, لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آئے گا نا, ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا. ثُمَّ صَرَفَكُمْ, پھر اس نے پھیر دیا تم کو. کس سے؟ انہم, ان سے, یعنی پہلے تو دشمن بھاگ رہے تھے, تم ان کا پیچھا کر رہے تھے, اب دشمن پیچھے سے آ گیا اور تم آ گئے تھے, تمہیں پھیر دیا ان کی طرف سے. تم ان کی طرف سے غافل ہو گئے تھے نا, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا, بھول گئے تھے کہ کافر بھی کہیں ہیں, تم پلٹے اور وہ پیچھے سے آ گئے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا تھا, دیکھیں اس میں تسلی بھی ہے ان کے لیے. یہ اس لیے ہوا, اللہ تمہیں کوئی عذاب نہیں دینا چاہتا, کوئی سزا نہیں دینا چاہتا. لیبتلیکم, تاکہ وہ آزما لے تم کو, آزمائش کے لیے. ایسے حالات اللہ تعالیٰ لایا کہ پتہ چل جائے کون ہے تم میں سے ثابت قدم, کون ہے تم میں سے جو بھاگ جاتا ہے. دیکھیں یہ اس وقت ہی پتہ چلا نا, اس سے پہلے تو صحابہ کرام ہی فرما رہے تھے نا کہ ہمارا دل ہے ہم جائیں میدان جنگ میں, جا کے ہم لڑیں, شہادت ہمیں ملے, اپنی جانیں ہم دے دیں. اب یہ آزمائش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے انسان کی جو خیر ہے نا, وہ بھی نکل کے سامنے آ جاتی ہے, اور جو کمیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. کہاں کہاں ابھی کمی رہ گئی ہے, کہاں کہاں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے, وہ پتہ چلتا ہے جب ٹیسٹ آتا ہے. دیکھیں نا, آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ سوچتے ہیں مجھے سارا آتا ہے, وہ ٹیسٹ میں اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو تب پتہ چلتا ہے, او یہ چیز جو تھی نا میں نے صحیح نہیں کی تھی. تو اگر ٹیسٹ نہ ہوتا تو ہم تو یہ سارے سمجھتے رہیں گے کہ ہم بالکل اچھی طرح ہم نے سبق یاد کیا اور ہماری کہیں غلطی نہیں اور ہم کچھ نہیں بھولے, ٹیسٹ میں پتہ چل گیا سارا کچھ. تو اسی طرح زندگی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, زندگی کے ٹیسٹ اسی لیے آتے ہیں, غلطیاں پتہ چلیں. یہ کسی کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آتے, اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اب اپنی کریکشن کر لیں. کیا آپ نے ٹیسٹ میں دیکھا, او یہ میری غلطی ہے, آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی نا. تو اسی طرح زندگی کے بھی ٹیسٹ ایسے ہی ہیں کہ آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی. اب صحابہ نے اپنی اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھیں خوشخبری بھی بتا دی, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم سے. ٹھیک ہے, تم سے یہ غلطی ہوئی, ظاہر ہے انہوں نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے نہیں سوچا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم نے ایسے کرنا, ایسے نہیں سوچا تھا. وہ ایک یعنی ایک نیچرل ایک بات, ایک انسان کے اندر ایک وہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر روح میں بہہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے اٹھا رہے ہیں, بس بھاگ پڑے. وہ بھی کوئی سوچی سمجھی کوئی پلاننگ کے ساتھ, جیسے منافق تھے اس طرح کی ان کی بات نہیں تھی, خلوص تھا ان میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں, غلطی حالانکہ ان سے بہت بڑی ہوئی تھی, قصور کوئی چھوٹا نہیں تھا, اسی وجہ سے شکست ہوئی تھی نا. تو ہمیں کتنا بڑا لیسن ملتا ہے کہ کوئی چاہے رسول کی کمپنی میں رہتا ہو, صحابی ہو, کتنا ہی نیک ہو, اس سے بھی غلطی ہوگی. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے, اس سے بھی غلطی ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمیں کسی کا قصور پتہ چل جائے, غلطی پتہ چل جائے, تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ نو, بڑے نیک بنتے ہیں, بڑے دین والے بنتے ہیں, حال تو ان کا دیکھو ذرا, اب کتنا بڑا نقصان ہوئی. دیکھیں چھوٹی بات نہیں ہوئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک فتح جو شکست میں بدل گئی صرف بیکاز آف دیز پیپل. تو بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اب ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے اور اب ایسے ہونا چاہیے، اور یہ تو ان سے کیا انہوں نے سیکھا ہے، اتنے عرصے ان کو تربیت دی، کیا ملا ان کو. باتیں بنانے والے بہت باتیں بناتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان قصور معاف نہیں کرتے کسی کا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، چاہے اس کا کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنا بھی بڑا قصور ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا معاف کرنے میں، سارا قصور معاف کر دیا. ہم تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں نا، اور بیچارہ کوئی دین کی طرف آ جائے تو پھر تو بالکل ہی نہیں چھوڑتے، تانے دے دے کے ختم کر دیں گے. یہاں پہ آپ نے کوئی تانے سنے؟ یہ پوری ہم نے آیتیں پڑھی. ہاں ان کے قصور ان کو بتائے گئے، ان کی اصلاح کی گئی، ان کی سرزنش ہوئی، لیکن ایسے نہیں ہوا کہ کوئی تانے دیے گئے ہوں ان کو، تم کیا، تم نے کیا سیکھا، تم نے کیا کیا، تمہارے ایمان کا کیا فائدہ، بڑے نیک بنتے ہو. نہیں، غلطی ہوئی، ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو معاف کر دیتا ہے، مگر جو تانے دینے والے ہوتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی. منافقین نے کتنے تانے دیے تھے، کیا ملا تمہیں، کتنے تانے دیے تھے نا. تو سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے جس نے قصور کیا ہو، کس نے غلطی کی ہو، ہو سکتا ہے اس کی غلطی تو اللہ معاف کر دے، اور ہم جو باتیں بنانے والے ہیں ہماری غلطی نہ معاف ہو. جو ہم کسی کے پیچھے پڑ گئے، کسی کے در پہ ہو گئے ہیں، اگر ایک کسی سے غلطی ہو ہی گئی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تو یہ جب آیتیں پڑھتی ہوں سوچتی ہوں کہ کتنی ابھی ہمارے اندر کمیاں جن کو ہم نے فکس کرنا. اللہ نے اصلاح کر دی صحابہ کرام کی، وہ تو کندن بن گئے، ان کی ایک ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی فکس کیا گیا. ہمارے تو کوئی فکس بھی ایسا کرنے والا نہیں، بتانے والا بھی نہیں، ہم انہی غلطیوں کو کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں. ابھی ہمیں کتنی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مکمل ہو گئی ہوں، میں بڑی نیک ہو گئی ہوں، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خوش فہمی میں ہے. صحابہ کی اصلاح ہو رہی یہاں پہ، ہم کدھر پڑے میں، ہماری تو غلطیاں ہی غلطیاں. قرآن پڑھنے سے کوئی سارے ہم فکس نہیں ہو جاتے، انہوں نے تو کتنے قرآن پڑھے تھے، ہم سے تو زیادہ ہی پڑھے ہوں گے نا، تو سمجھتے بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، عمل کرتے تھے، پھر بھی غلطی ہوئی. غلطی ہوگی، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں نا. اور ہم کہہ دیتے ہیں فلاں امام ہے اور دیکھو غلطیاں کیسی کرتا ہے، فلاں ایسی ہے دیکھو غلطیاں سے. کیوں ہم لوگوں کے در پہ رہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پہ، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، اور اس کا فضل ایمان والوں پہ ہوتا ہے. اگر کوئی سچا ایمان والا نا، تو اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. یہ کب کا وقت ہے؟ جس وقت بہت کیوس مچ گئی. آپ کو پتا ہے جب وہ پیچھے سے بھی آ گئے. اب میدان جنگ کو تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیں، میدان جنگ ویسے ہی اتنی خوفناک جگہ، اوپر سے اب وہ اٹھا رہے ہیں یعنی ہتھیار اور مال غنیمت جو بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ پیچھے سے آ گئے حضرت خالد بن ولید اپنے پورے 200 لوگوں کو لے کر، اور آگے سے جو مڑ کے جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، وہ بھی رک گئے. انہوں نے دیکھا یہ تو پیچھے سے بھی ہمارے لوگ آ گئے، وہ بھی پیچھے مڑ گئے، یہ بیچ میں سینڈوچ بن گئے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی زیادہ سخت یلغار تھی دشمن کی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اس وقت، اتنی کیاس، اتنی پینک تھی، کوئی جدھر کو منہ تھا ادھر بھاگ رہا ہے. دوست دشمن کی تمیز ختم ہو گئی تھی، اور کافروں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے. اور یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سرپرائز ایک دم ان کے اوپر یلغار ہوئی، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ان کو تھوڑی پتا تھا وہاں سے یہ ادھر سے آئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے سنی نہیں بات، اس لیے وہ نہیں ابھی ان کو کچھ پتا. ابھی تو انہوں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. उस वक्त था कि उनके पास सिर्फ जो एक पना थी, बाज तो भाग गए, और बाज क्या उन्होंने किया, ओहद था पीछे, तो उसकी तरफ को उन्होंने पनाह ली, पहाड़ पे चढ़ने की फिक्र करी। तो वो ऐसे दौड़े, इस तुसईदूना, जब तुम चढ़े जा रहे थे, वला तलवून आला हदन, तुम पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे थे, यानी इतना, यानी उस वक्त तो बहुत खौफ का एक आलम था, कोई जैसे हम कहते ना, वो तो ऐसे भागा कि उसने पीछे मुड़ के ना देखा, तो वो वाली हालत हो गई थी। जो ऐसी पैनिक सिचुएशंस होती ना, इंसान को सोच समझ के थोड़ी फैसला कर रहा होता है, जो ये वक्त होता है जिसमें मौत इंसान को सामने नजर आ रही है, अच्छा भला इंसान पैनिक में बदहवास होके एकदम भागता है, जो तो जो जगह उनको नजर आई वो भागे। वर रसूल यदाउकुम फी उखराकुम, रसूल पीछे से बुला रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मों से चूर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे जो हेलमेट था ना वो चूर चूर हो गया था। ये इब्ने कसीर में इसकी अगर आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त तौर पर उन्होंने इसकी तफसीर के अंदर लेकर आए हैं रिवायात, कि जब तीर अंदाजों ने वो जगह छोड़ी और कुफार ने सिमट के पीछे की तरफ से हमला किया, तो उधर से किसी ने आवाज़ लगाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए। फिर तो मामला ऐसा उलट हुआ, और ये हालत हो गई थी कि हज़रत अनस बिन मालिक के चचा जो थे, हज़रत नज़र, अनस बिन नज़र, ये देख के हज़रत उमर और हज़रत तलहा वगैरह के पास आते हैं और फरमाते हैं तुमने क्यों हिम्मतें छोड़ दी। वो जवाब देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मशहूर हो गई थी खबर ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अनस ने फरमाया फिर तुम जी के क्या करोगे। ये कहा और मुशरिकीन में घुस पड़े और लड़ते रहे यहाँ तक के शहीद हो गए। और इन्होंने बदर वाले जंग में हिस्सा नहीं लिया था, तो इन्होंने अहद किया था कि आइंदा अगर कोई मौका आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि फिर मैं कैसे लड़ता हूँ। तो यानी मुसलमानों के हौसलों का भी ये हाल था। फिर उसके बाद एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे हटे और ओहद पे जाके पनाह ली थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 11 लोग रह गए थे। अब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को किसी का होश नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 11 लोग थे और उनमें एक हज़रत तलहा भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे चढ़ने लगे, लेकिन मुशरिकीन ने घेर लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा आवाज़ दी थी मुसलमानों को और कहा था इलैया इबादल्लाह, मेरी तरफ आओ, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। तो अब वो तो सुन ही नहीं रहा था कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। उस वक़्त कुफार ने सुन ली, काफरों ने, वो करीब थे, उन्होंने सुन ली आपकी आवाज़ और वो मुड़ के पलटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो ये सहाबा थे जो आपके करीब थे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन है जो इनको मेरे से हटाए और वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। तो हज़रत तलहा ने फरमाया कि मैं, लब्बैक का, लेकिन आपने फरमाया नहीं तुम नहीं। एक अंसारी आगे आए और लड़ने लगे यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि कौन है जो इनको मुझसे हटाए और वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। फिर हज़रत तलहा आगे आए, फिर आपने फरमाया कि नहीं तुम नहीं। फिर एक अंसारी आगे आए और लड़े और शहीद हो गए। इसी तरह करते करते 7 अंसार शहीद हो गए। फिर उसके बाद हर दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे ना, तो हज़रत तलहा आगे आते थे, और अब एंड में फिर हज़रत तलहा ही सिर्फ रह गए और वो आगे बढ़े और उन्होंने मुकाबला किया। और उस वक़्त फिर उनकी उंगलियां कट गई थी, तो ज़ुबान से सी निकली, जैसे इंसान के ऐसे करके निकलता ना इस तरह से। तो आपने फरमाया अगर तुम बिस्मिल्लाह कह देते तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते और आसमान की बुलंदी की तरफ लेके चढ़ते और लोग देखते रह जाते। फिर ये मुकाबला करते रहे और फिर और सहाबा भी आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। और हज़रत कैस बिन हाजिम फरमाते हैं कि मैंने देखा हज़रत तलहा का वो हाथ जिसे उन्होंने ढाल बनाया हुआ था शल हो गया था, यानी आगे हाथ किया हुआ था ना, जैसे शील्ड बनाया हुआ था हाथ को, अपने बाजू को। और हज़रत साद बिन वक़ास, अभी वक़ास भी थे वहाँ पे, फरमाते हैं कि मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश से ओहद वाले दिन तमाम तीर फैला दिए, ये बहुत अच्छे तीर अंदाज थे, اور فرمایا تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، اے سعد تیر لے اور مشرکوں کو مار۔ اور آپ اٹھا اٹھا کے تیر دیتے تھے اور وہ تاک تاک کے مشرکوں کو مارتے تھے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص صرف واحد وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ہر صحابی نے یہ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن حضرت سعد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے خوش قسمت ہیں یہ۔ اور اس دن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو آدمی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں تھے اور سخت ترین جنگ کر رہے تھے، میں نے نہ اس سے پہلے کبھی ان کو دیکھا نہ اس کے بعد، یہ دونوں جبرائیل اور میکائیل تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض مشرکین نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا، قسم کھائی بھی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن ان میں سے ایک ایسا تھا ابی بن خلف، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس نے یہ قسم کھائی ہے تو آپ نے فرمایا تھا وہ تو نہیں لیکن میں انشاءاللہ اس کو قتل کر دوں گا۔ احد والے دن وہ پورا سر سے لے کے پیر تک لوہے میں غرق تھا، زیرہ بکتر اس نے لگائی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑا یہ کہتا ہوا آیا کہ اگر محمد بچ گئے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ تو ادھر سے مصعب بن عمیر آئے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ شہید ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نیزہ اٹھا کے پھینکا، حالانکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، ذرا سی پیشانی نظر آ رہی تھی، اور باقی سارا جسم لوہے میں تھا، لیکن وہ ٹھیک نشانے پر پڑا اور یہ بس چکرا کے گھوڑے سے گر گیا۔ اس زخم سے خون بھی نہیں نکلا تھا، لیکن اس کی یہ حالت تھی کہ بلبرا رہا تھا، اور لوگوں نے اس کو اٹھا کے لشکر میں لے گئے، اس کو تسلی دی کہ ایسی بھی کوئی زخم نہیں آیا، تم اتنی نامردی دکھا رہے ہو۔ آخر ان کے تانوں سے مجبور ہو کے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابی کو قتل کر دوں گا، سچ مانو اب میں نہیں بچ سکتا، اب نہیں میں نے بچنا۔ اور وہ واقعی تڑپتے تڑپتے بلکتے بلکتے جہنم واصل ہو گیا۔ یہی وہ جنگ تھی، یہی وہ جگہ تھی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پہ جو ہیلمٹ ٹوٹا تھا، اس کے دو کیل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں گڑ گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا، یعنی یہ جو ہیلمٹ ہوتی ہے نا جو اوپر پہنی ہوتی ہے، اس سے پیشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں دو کڑیاں کھب گئی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے کہ آپ کی یہ دو کڑیاں جو ہیں وہ نکال دیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قسم دے کے روک دیا اور فرمایا کہ میں نکالوں گا، تو ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی، تو انہوں نے دانت سے ایک کڑی کو پکڑا اور کھینچا، اتنی وہ اندر گڑی بھی تھی کہ ان کا دانت شہید ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری کڑی کو پکڑا دانت سے اور اس کو کھینچا، وہ بھی اتنی گڑی بھی تھی کہ اس سے بھی دانت ٹوٹ گیا۔ اور اتنا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ رہا تھا، اس وقت ابو سعید خدری کے والد ہیں مالک بن سینان، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ اپنا منہ رکھ کے اور وہ خون چوس لیا، خون چوس لیا۔ اتنی ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ خون تھم جائے نا، تو ان سے کہا گیا کلی کر لو، لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کلی کروں گا، پھر میدان جنگ میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو دیکھ لے، چنانچہ یہ اسی میدان میں شہید ہوئے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ خون دھوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈھال میں پانی لا لا کے ڈالتے تھے، جب دیکھا کہ خون کسی طرح نہیں تھم رہا تو حضرت فاطمہ نے بوریا جلا کے اس کی راکھ زخم پہ رکھ دی جس سے خون بند ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی تھا، دانت مبارک بھی شہید ہوا، اور مشرکین چاہتے تھے کہ کسی طرح آگے بڑھ کے اپنا کام پورا کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر لیں، لیکن صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ ڈٹ کے ایسے کھڑے ہوئے تھے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک آتا تھا. ابو دجانہ جو تھے وہ اپنی پیٹھ پہ تیر لے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے تھے, اپنی پیٹھ آگے کی ہوئی تھی تاکہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں. حضرت ام امارہ جو تھی وہ جیداری سے لڑی, ایک عورت ہوتے ہوئے اتنی بہادری سے لڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدھر دیکھ رہا تھا, جس طرف بھی دیکھتا رہا تھا, ام امارہ بہادری سے لڑتی بھی نظر آتی تھی. ان کے کندھا بھی زخمی ہو گیا, بازو زخمی ہو گیا, لیکن وہ نہیں ہٹی. تو یہ وہ وقت تھا جس کی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے, لیکن ظاہر ہے سب صحابہ نے تو نہیں سنا. وہ اس وقت اتنی کیوٹک سچویشن تھی کہ سارے بھاگ رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, تو اس نے دیا تم کو غم پہ غم. اب چونکہ تم اس طرح سے بھاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں سنی, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پہ غم دیا. اور غم پہ غم کیا تھا, یہ سارے ہی غم تھے نا. اب دیکھیں شکست بھی ہو گئی ہے, دشمن اوپر آیا ہوا ہے, صحابہ کی لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں, کسی نے اعلان کر دیا حمزہ شہید ہو گئے. تو غم پہ غم پڑ رہا تھا, غم پہ غم. دیکھیں زندگی میں کبھی کبھی ایسے انسان کے پر حالات آتے ہیں نا, ایک غم آتا ہے اس کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, انسان سنبھل نہیں پاتا کہ ایک اور آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم کے اوپر غم آ رہا تھا, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اللہ اکبر. یہ اس لیے تھا تاکہ تم نہ غم کرو اس پہ جو تم سے فوت ہو جائے, یعنی جو چیز تم سے چلی جائے تم اس پہ غم نہ کرو. کیا چیز چلی گئی تھی مسلمانوں سے, دیکھیں فتح ملی تھی اور چلی گئی. مسلمانوں کے پاس جو چیز آ گئی تھی وہ, یعنی جو فتح ہاتھوں میں آئی بھی, ایک جیتی بھی جنگ انہوں نے لوز کر دی. ولا ما اصابکم, اور نہ ہی تم اس پہ غم کرو جو تمہیں پہنچا. کیا پہنچا تھا, زخم پہنچے, دکھ پہنچے, تکلیف پہنچی, آفت آ گئی ان کے اوپر, کئی اموات ہو گئیں, شہادتیں ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے لی کئی لا کا مطلب کیا, تاکہ نہ, یہ غم پہ غم کیوں آیا, تاکہ ایک بہت بڑا رول ہے اس میں, اس لیے اس کو سمجھے ذرا. کیوں یہ کہا گیا غم پہ غم, اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ آئندہ کے لیے کبھی زندگی میں تم جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پہ تم غم نہ کرو, اور جو چیز تمہیں پہنچے اس کے اوپر بھی نہ تم غم کرو. تو کیا مطلب ہوا اس کا, غم پہ غم آنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر ٹف حالات آتے نا, بہت سخت حالات وہ دیکھ لیتا ہے نا, تو وہ اتنا اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر چھوٹی موٹی جو چیز کا نقصان ہے وہ اس کو ہلاتا نہیں ہے, ثابت قدم رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کے اوپر بہت مصیبتیں آئی ہوں نا, وہ ٹف ہو جاتے ہیں, وہ پھر یعنی چھوٹی موٹی بات کو ایسے فیل نہیں کرتے. اور کچھ چھوئی موئی سے لوگ ہوتے, ان کے اوپر کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا تو وہ بس ذرا سی بات, عید پہ نئے کپڑے نہیں ملے اسی کے اوپر رونے شروع ہو جائیں گے, آیا آج پراٹھا نہیں ملا کھانے کو اس کے اوپر روئیں گے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دل چھوٹا کر لیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, سمجھ لیں, آپ ایک ایگزامپل سے بتاتے ہیں. دیکھیں آپ, جیسے ہمارے, ہم یہاں پہ رہتے ہیں ان ملکوں کے اندر, ہماری امیونٹی بہت کم ہے, اور ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ذرا پانی پیتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. امیونٹی کم ہے نا, ہم نے کبھی ایسی چیزیں, بڑے ناز میں ہم یہاں پہ پل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو وہیں پہ لوگ رہتے ہیں وہ بڑے ٹف ہوتے ہیں, کیونکہ وہ وہی چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی قوت برداشت بڑھ گئی ہے کھا کھا کے, وہی چیزیں پی پی کے. ہمارے ادھر قوت برداشت نہیں ہے نا. یہی بات ہوتی ہے, جن کے اوپر ٹف حالات آتے ہیں نا, ان کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے, ان کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے, اور جس کی امیونٹی بڑھ جائے اس کو چھوٹی موٹی بیماریاں اثر نہیں کرتی، پھر چھوٹی موٹی چیزیں نزلہ زکام ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امیونٹی بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں، اتنی مشکلیں آئیں، اتنی مشکلیں آئیں کہ پر مشکل مشکل ہی نہیں رہتی۔ غم اتنے انہوں نے سہے کہ تم اب آئندہ تم سے کوئی چیز کا نقصان ہو تو یہ نہ ہو کہ پھر تم بس ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے بڑے کام لینے تھے بعد میں، بہت بڑے بڑے کام۔ جس سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ہی تیار کرتا ہے۔ تو اگر تو یہ اس طرح کے چھوئی موجی سے ہوتے تو اس کے بعد جو اتنی بعد میں انہوں نے فتوحات کی، کہاں کہاں تک گئے، کتنے ٹف حالات میں بھی انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، وہ کیسے یہ ہوتے اگر یہ ذرا سی بات کے اوپر ہی بس گر کے بیٹھ جاتے ہماری طرح، بس ذرا سا ہی کوئی تھوڑی سی بھی بات، کوئی حالات سموتھ چلتے چلتے ذرا سی کہیں مشکل آ گئی تو ہم وہیں پہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے آپ کیا کریں آپ نہیں ہم سے ہوتا۔ چھوٹی سی کہیں زندگی میں چینج آئی نا، کہیں موونگ ہی ہو گئی، ہائے ہم سے نہیں ہوتا، اب ویکیشن پہ چلے گئے اب تو سارا موڈ ہی ہمارا ختم ہو گیا۔ نہیں، ان کو اللہ نے اتنا ٹف بنا دیا اور غم پہ غم بھیج کے کہ اب تمہارے پر کوئی نقصان آئے گا تم اس طرح سے فیل نہیں کرو گے کہ تمہارے اندر اتنے بڑے غم کو تم نے سہ لیا ہوگا۔ جو تمہیں مشکل پہنچے گی، کوئی آفت آئے گی، تم اس کو بھی سہنے کے قابل ہو گئے۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے زندگی میں غم پہ غم بھی آئے، کبھی حوصلہ نہ ہارے، کبھی مایوس نہ ہو، اس میں بھی اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے، اس میں بھی اللہ نے آپ کو نکھارنا ہے، اس میں بھی اللہ نے ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کام کا بنانا ہے۔ تو ہر تکلیف دہ حالات میں بھی خیر ڈھونڈیں کہ کیا خیر ہے اس میں، اور پھر یہ سوچیں کہ خیر ضرور ہے، اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو الگ بات ہے، لیکن خیر ضرور ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، اس میں بھی اللہ مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر نازل کیا اتارا تم پر غم کے بعد امن والی ایک اونگ۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام عین اس وقت جب یہ غم پہ غم آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مضبوط ایمان والے تھے نا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ نازل کر دی، یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے۔ ایک ایسی اونگ کسی کیفیت آئی جیسے انسان بیٹھے بیٹھے نہیں ہے، ذرا سی اونگ آ جاتی، اس سے کیا ہوتا ہے انسان ایک دم فریش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تو عین جنگ کے بعد جب اتنے سٹریسفل حالات تھے اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ بھیجی، یہ بھی تو اللہ کی مدد تھی، تو اللہ نے وہ بھیجی کہ یہ ریلیکس ہو جائیں۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے احد کے دن دیکھا سر اٹھا کے تو ہر شخص کا سر ہودج پہ لگا ہوا ہے، یعنی وہ اونٹ کے اوپر ہودج ہے نا اس کے اوپر ایسے ٹکا ہوا نہیں، جیسے سر گر گیا ہوتا ہے نا اونگ سے، سب اونگ رہے ہیں اور جنگ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی شدت کا ہنگامہ ہے، اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ دے دی کہ یہ اب ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے، یہ ہلکے پھلکے ہو جائے، ہے نا۔ جو لوگ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں نا اپنے غموں کو بھی، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ریلیکس کر دیتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ لڑائی میں اونگ اللہ کی طرف سے ہے اور نماز میں اونگ آنا شیطان کی طرف سے۔ اور یہ عین اس وقت ہے جب لڑ رہے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور کچھ ہیں جن کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، جن کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی، ہائے یہ ہو کیا گیا، آئے وہ پینک کے اندر اتنے سٹ پٹا گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے پر۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، جیسا کہ گمان ہوتا ہے جاہلیت کا۔ جاہلیت کا جو گمان ہوتا ہے نا، جاہلیت کا گمان کیا، ایمان والے کا تو گمان یہ نہیں ہو سکتا کہ آئے اللہ کے وعدے کا کیا ہوا، یہ تو سارے جھوٹے وعدے نکلے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ایمان والا ایسا نہیں کہتا۔ یہ وہ لو، ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کو اپنی جانوں کی پڑ گئی، ہمارے ساتھ ہوا کیا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ منافقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کا ایمان ہی اتنا کمزور ہے کہ اب ان کو یہ ہونے لگا کہ اللہ کا وعدہ تو ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہماری مدد ہوگی فتح ہوگی، یہ تو پھر مدد کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ رسول سچے بھی ہیں؟ کیا یہ دین سچا بھی ہے؟ تو ان کی جان عذاب میں آ گئی تھی، ہائے وائے کرتے پھر رہے تھے، اب ان کو لگ رہا تھا کہ ہم تو مرنے لگے ہیں. تو یہ ذنل الجاہلیہ تھا. یقولون هل لنا من الامر من شيء، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے معاملے میں بھی کوئی چیز ہے، یعنی اب ان کو یہ اب بات کس اس وقت کیا ہو رہی ہے، ان کو یہ کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑو، اب انہوں نے نہیں دیکھا ہماری بات سنی، تو ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہماری تو ایک نہیں سنی. آپ دیکھیں جب بھی انسان کا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے نا، تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا، وہ فوراً بلیم کرنے لگتے ہیں. دیکھا میں نے تو کہا تھا، میں نے تو کہا تھا ایسے کرو، نہیں سنی نا تم نے ہماری، اور فوراً تانے دینے پہ لگ جاتے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی ان کو یہ پڑ گئی ہے کہ ہم نے جب کہا تھا کہ مت باہر نکل کے لڑو تو کیوں تم نے ایسا کیا، دیکھا اب ہماری ہم سے تو پوچھا گیا نہیں، ہماری کوئی یہاں پہ بھائی سے ہی نہیں ہے، ہمارے مشورے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. کیا مخلص صحابہ ایسے نہیں کہتے، اسی لیے اللہ نے ان کے اوپر اونگ بھی تاری کر دی، وہ سکون میں آ گئے. اور یہ دوسرے جو ہیں، جو انسان مخلص نہیں نا ہوتا، وہ ایسے ہر موقع کے اوپر بس موقع ڈھونڈتا ہے کہ کہاں فیلئر ہو تو میں باتیں بناؤں، وہ باتیں بنانے میں لگ جاتے. کسی بھی پروجیکٹ میں آپ دیکھیں، کسی آرگنائزیشن میں دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ضرور شامل ہو جاتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے. اب وہ مخلص نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی موقع آئے گا تو وہ پیچھے سے تیر یعنی خنجر مار دیتے انسان کی کمر میں. تو یہ ایسے ہی لوگ تھے کہ ہماری مان لی جاتی تو پھر سب صحیح ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، تم کیا جواب دو ان کو، سارا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اگر یہ شکست ہوئی یا فتح ہوئی یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں کہ تمہارا مان لیا جاتا تو فتح ہو جاتی، یہ معاملہ نہیں ہے، سارا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور اللہ نے تو فتح دی تھی، تو سارے معاملات اس کے پاس ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں جو وہ ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں نا یہ ظاہر نہیں کرتے. کیا ہے دلوں میں باتیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا، وہ کہہ رہے تھے دل میں کیا باتیں کہہ رہے ہیں، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہاں پہ تو مارے نہ جاتے، یہاں پہ تو آج موت سے ہم بچ جاتے، یہ جو حال ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. یعنی وہ اس وقت بھی ان کے دل کے اندر ایسے خیال آ رہے ہیں جو ذن الجاہلیہ ہے، حالانکہ مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے، جو آگے بات کہی گئی اصلاح کر دی گئی کہ مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے. قل، کہہ دیجئے آپ، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا تب بھی جن کے لیے موت لکھ دی گئی تھی وہ نکل پڑتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. تم کیا سوچتے ہو تم جنگ میں آئے اس لیے مارے جاؤ گے؟ اگر ہماری مان لی جاتی یہ نہ ہوتا، اگر ہمارے، بعض لوگ زندگی میں اور کاموں میں بھی ایسے کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہم نے تو کہا تھا، کیوں یہ کیا، جیسے کہ ہم ہی سب سے عقل مند ہیں، اگر یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ وہاں پہ نہ جاتا تو مارا نہ جاتا، اگر یہ اس وقت نہ نکلتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو یہ مرنے سے بچ جاتا. کیسے مرنے سے بچ سکتا تھا جب اللہ نے لکھ دیا ہے وقت، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر وہ اس ملک میں نہ جاتا، اگر وہ اس گاڑی میں نہ بیٹھتا، اگر وہ اس جہاز میں نہ جاتا، اگر میں اس وقت روک لیتی، اگر یہ اس کام کے لیے نہ نکلتا، اوہو کس طرح کی ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے جہاں پہ جس کو موت آنی ہے وہ خود وہاں چل کے جائے گا، یہ ایمان کہاں چلا جاتا ہے جب یہ ہم اگر مگر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ منافقین کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ ہمارے لیے معاملے میں بات کوئی سنتے، اگر ہم سے بھی مشورہ ہو جاتا، اگر ہماری بات کوئی سنی جاتی تو یہاں پہ مارے جاتے، ہماری بس بات ہی نہیں سنی گئی. یہ تو بات ہم روز کہتے ہیں کسی کے بارے میں بھی، ہم نے تو کہا تھا اگر وہ ایسے کر لیتی نہ ہی وہاں جاتی، میں نے اس کو روکا تھا، اگر وہ نہ آن جاتی میری بات سن لیتی تو پھر ماری نہ جاتی۔ جس کی بھی موت آتی ہے نا تو ہم یہی کہتے ہیں، اگر ایمبولنس پہنچ جاتی، اگر ہسپتال لے جاتے، اگر امریکہ پہنچ جاتے وہاں علاج کرا لیتے، اگر ڈاکٹر ٹائم پہ آ جاتا۔ کون کسی کی موت کو ٹال سکتا ہے اور روک سکتا ہے؟ جس نے مرنا ہے اس نے وہاں پہنچنا ہے، وہ پہنچا ہی اس لیے کیونکہ اس کو موت آنی ہے۔ ہم اپنے عقیدے تو صحیح کریں، ہمارے عقیدوں میں کتنی بڑی خرابی ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ آزما لے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اب دیکھا سینوں کے اندر کی بھی باتیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اس جنگ کا کتنا فائدہ ہوا، ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتہ چل گیا کہ اس کے ایمان کا لیول کیا، اس کے ایمان کتنا مضبوط ہے، ان کی کمزوریوں کا بھی پتہ چل گیا۔ جو کمزور ایمان والے تھے وہ بھی پتہ چل گئے، جو منافقین تھے وہ بھی پتہ چل گئے۔ اللہ نے ٹھوک بجا کے سب کو دیکھ لیا۔ اور وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ چھانٹ لے، خالص کر دے، کھرا کھوٹا الگ کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی دلوں میں کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ ایمان کو خالص کر دے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی آزمائش کی۔ آزمائش میں صرف یہ نہیں ہے کہ سب کا پتہ چل جائے، بلکہ خالص بھی ہو جائیں، آئندہ کے لیے انسان یہ غلطی نہ کرے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ لیکن دیکھیں، یاد رکھیں، آزمائش میں بھی جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہی خالص ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتے ہیں، جو جن لوگوں کے دلوں میں خلوص نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ان کا پتہ تو چل جاتا ہے لیکن ان کی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر آزمائی کو بھی یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ نہیں، یہ تو ایسے نہیں، یہ تو بس حالات کا اتار چڑھاؤ ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو نہیں نکالتے کہ ہماری کیا غلطی تھی۔ ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے، منکم تم میں سے۔ اب میں نے بتایا جیسے کہ افراتفری جب پڑی تو بعض اچھے بھلے مسلمان بھی بھاگ گئے تھے۔ اتنی گھبراہٹ تھی، اس قدر یعنی پینک تھا کہ جدھر منہ اٹھایا ادھر بھاگے۔ کس دن یہ ہوا تھا؟ یوم التقل جمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، یعنی جس دن جنگ ہو رہی تھی اس دن بعض لوگ اچھے بھلے مسلمان بھی بھاگے، اور ان میں ایک نام قابل ذکر جو ہے وہ ہے حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگ گئے تھے۔ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے ساتھ باز کے جو انہوں نے کمائی کی۔ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ شیطان نے کیوں پھسلایا تھا؟ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمزوری دکھائی تھی، جو انہوں نے کمائی کی، کمائی کی کا مطلب کیا، جو انہوں نے نافرمانی کی تھی اس کی وجہ سے۔ کیا نافرمانی کی تھی؟ وہ درہ چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ نافرمانی کی تو شیطان کو موقع مل گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت بڑی ایک بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ جب ایک گناہ انسان سے ہوتا ہے نا، ایک غلطی ہوئی، دیکھے ان سے رسول کی نافرمانی، تو اب شیطان کو موقع مل گیا۔ اب شیطان نے ان کو میدان جنگ سے بھگانے میں بھی یہ وسوسہ ڈالا، پھسلایا ان کو۔ تو یعنی وجہ کیا تھی ان کے منہ پھیر کے بھاگنے کی؟ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ اور شیطان کو یہ موقع کیسے ملا؟ ان کے اس غلطی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ایک گناہ انسان کرتا ہے تو دوسرا گناہ اس سے ہوتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے نا، جب انسان کو ایک نیکی کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے بھی اس کے دوسرے گناہ کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے اور گناہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ نیک کام کا ایک جزا جو نیک کام کی ہے نا انسان کو فوراً جو مل جاتی ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور برے اعمال کی ایک سزا کیا ہے؟ کہ دوسرا گناہ پہلے گناہ کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک گناہ انسان نے کیا نا, دوسرے گناہ کا راستہ خود بخود آسان ہو گیا, دوسرا ایک اور ڈور اوپن ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ آپ ایک غلطی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ دوسرے کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے مثلاً کسی جگہ گئے جہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کا صرف مقصد تھا وہاں پہ جانے کا کہ میں بس وہاں پہ کہ کوئی بیڈ کمپنی ہے یا کچھ ہے, بیڈ کمپنی میں بیٹھے, ایک گناہ ہوا, پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھے ایک اور گناہ ہو گیا, پھر اب دوسرا گناہ آسان ہو گیا, تو اب اس کے بعد کہا اچھا چلو یہ تو کر ہی لیا, چلو اب یہ بھی کر ہی لیتے ہیں جب وہ کر لیا تھا, پھر تیسرا گناہ انسان کر لیتا, پھر اس کی شرم ہی ختم ہو جاتی ہے نا, پھر آگے سے آگے گناہ کرنے آسان ہوتے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں, نیکی کو اٹریکٹ کرتی ہے, نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور چانس دے دے گا, اور موقع دے دے گا, اور گناہ بھی گناہ کو کھینچتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, اسی طرح نیکی کو کھینچتی, گناہ کو کھینچتا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے ان کو. اب یہ جو میں نے آپ کو ابھی بات کہی ہے نا کہ حضرت عثمان بھی ان میں تھے جو بھاگے, تو بعض لوگ اس چیز کو ایک تان بناتے ہیں کہ جی حضرت عثمان دیکھیں بھاگے وہاں سے اور دیکھیں کیسی یہ بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ دیکھیں دکھاتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے, وہ لوگ کوئی فرشتے نہیں تھے, انسان تھے, اور انسان جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے انسان ہوش و حواس سے تھوڑی کام لے رہا ہوتا ہے, سوچ تھوڑی رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں کہ نہیں کروں. جیسے آپ اپنی انگلی رکھتے ہیں کسی گرم چیز پہ تو ایک دم آپ کی انگلی اٹھ جاتی ہے, آپ نے سوچا سمجھا نہیں, بس وہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو اب وہ اتنی کیوس تھی, ایک ریئیکشن ہوا کہ سب بھاگنے لگے, بھاگنے میں سب کہ جدھر کو منہ تھا ادھر کو بھاگ گئے. حالانکہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے, سات کبیرہ گناہ میں ہے نا میدان جنگ سے بھاگنا, لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اسی لیے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ حضرت عثمان اور بعض صحابہ تو غزوہ احد کے اس دن بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کے, تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ نے اعلان کر دیا اس پہ تم تانا دیتے ہو کسی کو, تمہارا کیا حق ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ہے, کیسے تم حق رکھتے ہو کہ اس چیز پہ تانا دو جس کو اللہ نے معاف کر دیا؟ تو دیکھیں تانا دینے والے اس وقت بھی نہیں چھوڑتے تھے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بھی تانا لگایا اور صحابہ کرام کی دوسری, جبکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. آج بھی لوگ تانے دیں گے, اس کی وجہ سے آپ ہمت نہ ہاریں, کبھی بھی اس کی وجہ سے دین سے نہ بھاگیں کہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں پھر لوگ ایسے کہتے ہیں اور ہم ہمت چھوڑ دیں, فلانے نے مجھے تانا دے دیا, فلانے نے مجھے قرآن کا تانا دیا, فلانے نے دین کا تانا دیا. نہیں, یا وہ صحابہ کرام کو نہیں لوگوں نے چھوڑا تو پھر اور کسی کا کیا. اور غلطیاں بڑے گناہ, دیکھیں کتنا بڑا گناہ صحابہ سے ہوا اور اللہ نے معاف بھی کر دیا. ہم جج نہیں ہیں, اللہ ہے جج, اور اللہ ہی کو جج رہنے دے, ہم اپنے ہاتھ میں نہ فیصلے لیں. کسی سے بڑا بھی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی فتوے دینے کی ضرورت نہیں کہ کون کا کیا معاملہ ہے اور وہ تو یہ کرتا ہے اور فلاں یہ ہے, کیا پتہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس نے کتنی معافی مانگی. ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلیم ہے, حلم والا. حلم کہتے ہیں فوری طور پہ, یعنی سزا نہ دینا, فوری طور پہ کسی کو نہ پکڑنا. اللہ تعالیٰ یعنی تحمل, جس کو کہتے ہیں نا حلم, کس سے جیسے ہم تحمل کہتے ہیں کہ اس میں بڑا تحمل ہے, بردباری ہے, وہ ہوتا ہے حلم, کہ یعنی وہ برداشت کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک وقت پہ آ کے وہ پکڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً کسی نے کام کیا اس کو سزا دے دی. اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے, بردباری. اللہ نے ان کو پکڑا نہیں, ان کو معاف کر دیا, ان کو یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو آج اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے, یاد رکھیں کہ ہم تمام صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں, ہمارے پر لازم ہے ان میں سے کسی کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, انہوں نے ایسا کیوں کیا, فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اب اگر ہم ان کی کوئی برائیاں نکالتے ہیں, بیٹھ کے ان کے اوپر کوئی تان کرتے ہیں, کوئی الزام لگاتے ہیں, تو ہم اپنا ایمان خود خراب کر رہے ہیں. جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں دے دی ہوں, پھر اس کے اوپر ہم کوئی باتیں کریں ان پہ اور کوئی الزامات لگائیں اور کہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو ہم اپنے اعمال ضائع کر دیں گے۔ آج وہ وقت ہے کہ صحابہ کرام کو تو چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلمان ہو کے بعض لوگ ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں اور ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں اور ایسی بری باتیں کہتے ہیں کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے ان کے اوپر ایسی بات آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اوپر سب صحابہ کی تعظیم لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات کے اوپر بہترین طریقے سے محسنین کے لیول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم.